میلاد النبی کے مبارک ایام میں اسلامی اتحاد کو مستحکم تر بنایا جائے، اسلامی ملکوں کے اسپیکروں کے نام، اسلامی جمہوری ایران کے اسپیکر کا پیغام۔ پاکستان میں انسدادی دہشت گردی مہم آئین اور آرمی ایکٹ میں ترمیم کا بل پارلیمنٹ میں پیش کر دیا گیا۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان سرحدوں پر فائرنگ کا تبادلہ، دونوں ملکوں میں کشیدگی میں اضافہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام و محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ساجد رضوی خبر نامے کے ساتھ۔ ہماری ویب سائٹ ہے urdu.sahtv.ir اور ہمارا ای میل ہے khabrein@sahtv.ir۔ اور اب لیجئے تفصیل کے ساتھ خبریں، ملاحظہ فرمائیے۔ اسلامی جمہوری ایران کے اسپیکر ڈاکٹر علی لاریجانی نے اسلامی ملکوں کے اسپیکروں کے نام اپنے پیغام میں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایام ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے اختلاف اور تفرقے سے بچنے اور اسلامی اتحاد کو زیادہ مستحکم کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ دوسری جانب عراق کے وزیراعظم حیدر العبادی نے بھی رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایام ولادت باسعادت کے جشن میں عوام کی بھرپور شرکت کو داعش کے فتنے کا مؤثر جواب قرار دیا ہے۔ عراقی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے بھی ان ایام میں شیعہ اور سنی مسلمانوں کے درمیان اتحاد کو اور زیادہ مستحکم بنانے کے اقدامات پر تاکید کی ہے۔
اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ مجلس شورا اسلامی کے اسپیکر ڈاکٹر علی لاریجانی نے سنیچر کو اسلامی ملکوں کے اسپیکروں کے نام پیغام ارسال کر کے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایام ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کی اور کہا کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عدل و انصاف، صداقت و امانت و قوت و برادری اور محبت و مہربانی کے مظہر اور اخلاق کے اعلیٰ درجات پر فائز تھے، لہذا مسلمین عالم کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے آپ کو ان اعلیٰ صفات سے آراستہ کرنے کی کوشش کریں۔ انہوں نے اپنے اس پیغام میں کہا ہے کہ مسلمین عالم کو ان ایام میں جزوی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کے اسلامی اتحاد کو زیادہ سے زیادہ مستحکم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ انہوں نے اپنے اس پیغام میں کہا ہے کہ اس وقت امت مسلمہ کے اندر تفرقہ ڈالنے کی کوشش سب سے زیادہ قابل مذمت کام ہے۔ انہوں نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ مسلمان رہنماؤں، دانشوروں، سیاستدانوں اور عمائدین کو چاہیے کہ مسلمانوں کو ایک دوسرے سے قریب تر لانے اور ان کے درمیان اتحاد و یکجہتی کو مستحکم کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری طرف عراق کے وزیر اعظم حیدر العبادی نے اپنے ملک کے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ ایام ولادت رسول اسلام میں ہونے والے جشن اور تقریبات میں بھرپور طریقے سے حصہ لیں، جو تکفیری فتنے داعش کے جرائم کا بھرپور جواب ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے شیعہ اور سنی سبھی مسلمانوں کو چاہیے کہ ان ایام میں ایک دوسرے کے مبارکباد دیں اور ایک دوسرے کے یہاں منعقد ہونے والی تقریبات میں شرکت کریں۔ عراق کے وزیر اعظم نے کہا کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت مجسم تھے اور بنی نوع انسان کی ہدایت اور اس کی فلاح و بہبود کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے۔ حیدر العبادی نے کہا کہ آج تکفیری دہشت گرد گروہ جو کچھ اسلام کے نام پر کر رہے ہیں، ان کا رسول اسلام کی سیرت اور تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ ان گروہوں کا مقصد اسلام کی تصویر کو اس حد تک خراب کر دینا ہے کہ دنیا اسلام کے قریب آنے کے بجائے اس سے نفرت کرنے لگے۔ اسی کے ساتھ عراقی پارلیمنٹ کے اسپیکر سلیم الجبوری نے بھی کہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایام ولادت میں ایسے کام کرنے کی ضرورت ہے کہ شیعہ اور سنی مسلمان ایک دوسرے کے قریب تر آ جائیں۔ انہوں نے بغداد میں عید میلاد النبی کی ایک تقریب سے خطاب میں کہا کہ ملک کے شیعہ اور سنی اوقاف کو چاہیے کہ عبادت کے جو مراکز کسی وجہ سے بند ہیں انہیں کھولنے کا اہتمام کریں اور ملک میں اعتدال پسندی اور مسلمانوں کے مختلف فرقوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت و اخوت کے جذبات کے فروغ کی کوشش کریں۔ انہوں نے دشمنوں کی سازشوں کے مقابلے میں بغداد کے شہریوں کی مزاحمت کو قابل تعریف بتایا اور کہا کہ اس شہر کے عوام نے اعتدال پسندی کا راستہ اختیار کر کے دشمنوں کو اس بات کی اجازت نہیں دی کہ ان کے اتحاد و یکجہتی کو مخدوش کریں۔
ایران اور گروپ 5+1 کے درمیان کسی بھی معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں ہوا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کی ترجمان مرضیہ افخم نے سنیچر کے روز ایران اور گروپ 5+1 کے درمیان معاملات طے پائے جانے کے بارے میں ایسوسیٹڈ پریس کی رپورٹ کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ اس قسم کی افواہیں خاص مقصد کے تحت پھیلائی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان افواہوں کا بنیادی مقصد ایران اور گروپ 5+1 کے درمیان مذاکرات کی فضا کو مسموم کرنا اور معاملات کے حل کو پیچیدہ بنانا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ایسوسیٹڈ پریس نے جمعے کی رات بعض رائے کے حوالے سے رپورٹ دی تھی کہ ایران اور امریکہ کے درمیان عارضی سمجھوتے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ ایسوسیٹڈ پریس نے اپنی اس رپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان عارضی سمجھوتے میں طے پایا ہے کہ ایران اپنے اس ایٹمی مواد کا بڑا حصہ جو بقول اس کے ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری میں استعمال ہو سکتا ہے روس منتقل کر دے گا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزارت خارجہ کی ترجمان نے ایسوسیٹڈ پریس کی اس رپورٹ کو بے بنیاد قرار دیا ہے۔ ایران کے جوہری توانائی کے ادارے کے سربراہ نے گروپ 5+1 کے ساتھ جوہری مذاکرات کی کامیابی کی امید ظاہر کی ہے۔ علی اکبر صالحی نے کہا ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ جوہری مذاکرات کا نتیجہ ایران کے حق میں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ایران 35 سالہ دباؤ اور سامراجی طاقتوں کی طرف سے پابندیوں کے باوجود نیز بہت سی مشکلات کے حوالے سے خطے کا ایک طاقتور ملک بن چکا ہے۔ واضح ہے کہ ایران اور گروپ 5+1 کے درمیان آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں 17 سے 24 نومبر تک ہونے والے مذاکرات میں فریقین نے ان مذاکرات کو 7 مہینے آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا تھا تاکہ شروع کے 4 مہینوں کے دوران ایک جامع جوہری معاہدہ حاصل ہو اور باقی بچے 3 مہینوں کے دوران اس معاہدے کی تفصیلات تیار کی جائیں۔ امریکہ نے کہا ہے کہ ایرانی عوام کے خلاف عائد پابندیاں کبھی بھی نہیں اٹھائی جائیں گی۔ اطلاعات کے مطابق امریکی سینیٹر لینڈسی گرہم نے اپنے ایک بیان میں سیونی حکومت کے لیے کانگریس کی جانب سے مستقل بنیادوں پر بھرپور حمایت پر تاکید کی ہے۔ ریپبلکن سینیٹر لینڈسی گرہم نے جو اپنی انتہا پسندی اور ایران کے خلاف عائد پابندیوں کی حمایت کی بنا پر شہرت رکھتے ہیں، کہا ہے کہ ایرانیوں کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ ایران کے خلاف عائد پابندیاں اتنی آسانی کے ساتھ نہیں اٹھائی جائیں گی۔ اس کے ساتھ ہی لینڈسی گرہم نے کہا کہ امریکہ کو چاہیے کہ ان تمام ملکوں پر پابندیاں لگا دے کہ جو اسرائیل کا بائیکاٹ کرنا چاہتے ہیں۔ سینیٹر لینڈسی گرہم نے اس بات پر تاکید کرتے ہوئے کہ امریکہ ہمیشہ اسرائیل کا ساتھ دیتا رہے گا کہا کہ وائٹ ہاؤس ایران کے خلاف پابندیوں کے ساتھ ساتھ تہران سے بات چیت کے حق میں ہے۔ لینڈسی گرہم نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ کانگریس میں ریپبلکن اور ڈیموکریٹ نمائندے اس نظریے پر یقین رکھتے ہیں کہ ایران کے خلاف عائد پابندیوں کی بدولت ہی تہران مذاکرات کے لیے تیار ہوا ہے اور ایرانیوں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ان پابندیوں کو ہرگز نہیں اٹھایا جائے گا مگر یہ کہ اس سلسلے میں کوئی اہم سمجھوتا طے پا جائے۔ حکومت پاکستان نے آئینی ترمیم کے 2 بل پارلیمنٹ میں پیش کر دیے ہیں۔ اسلام آباد سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق حکومت پاکستان نے آج 2 بل پارلیمنٹ میں پیش کیے کہ جن میں سے ایک 21ویں ترمیم سے متعلق ہے جبکہ دوسرا آرمی ایکٹ 1952 میں ترمیم کی غرض سے پیش کیا گیا ہے۔ 21ویں ترمیم میں آرمی ایکٹ 1952 میں ترمیم کے ذریعے اس کو پاکستان آرمی ایکٹ کا ترمیمی بل 2015 قرار دیا گیا ہے۔ بل کے تحت آئین کے آرٹیکل 175 میں بھی ترمیم کی تجویز دی گئی ہے۔ اس بل کا مقصد فوجی عدالتوں کی کاروائیوں کو تحفظ فراہم کرنا ہے۔ بل کے تحت کیے جانے والے اقدامات 2 سال تک نافذ العمل ہوں گے۔ 2 سال کے بعد فوجی عدالتیں خود بخود تحلیل ہو جائیں گی۔ قابل ذکر ہے کہ پاکستان کی قومی اسمبلی کا اجلاس نہایت مختصر دورانیے کا رہا کہ جس میں صرف 21ویں ترمیم کا بل پیش کیا گیا۔ پاکستان کی قومی اسمبلی کا اجلاس اب پیر کے روز ہوگا کہ جس میں مذکورہ بل کے بارے میں ارکان کی رائے معلوم کی جائے گی۔ قابل ذکر ہے کہ 16 دسمبر 2014 کو پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر دہشت گردوں کے صفاکانہ حملے کے بعد پاکستان میں فوجی عدالتوں کے قیام پر بحث کا آغاز ہوا تھا کہ جس پر سیاسی جماعتوں میں کافی حد تک اتفاق ہو گیا ہے۔ دوسری جانب متحدہ قومی موومنٹ کے سربراہ الطاف حسین نے کہا ہے کہ ملک کی سیاسی قیادت نے طالبانائزیشن کے بارے میں ان کے موقف کو درست تسلیم کر لیا ہے۔ انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ ملک کو بچانے کے لیے طالبانائزیشن کے خاتمے پر سیاسی قیادت کا اتفاق خوش آئند امر ہے۔ کراچی میں 2 مختلف واقعات میں 9 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق 4 مسلح افراد کو کراچی کے علاقے لیاری میں نیم فوجی دستے رینجرز کی کارروائی کے دوران ہلاک کیا گیا۔ ہلاک ہونے والوں کے بارے میں پولیس کا موقف یہ ہے کہ یہ افراد علاقے میں بھتہ خوری اور دیگر مجرمانہ کارروائیوں میں ملوث تھے۔ کراچی کے ایک اور علاقے کلاکوٹ اور بلدیہ ٹاؤن میں بھی فائرنگ کے 2 علیحدہ علیحدہ واقعات ہوئے ہیں کہ جن میں کم سے کم 5 افراد کے مارے جانے کی خبر ہے۔ ان واقعات کی مزید تفصیلات نہیں مل سکی ہیں۔ پاکستان کا صنعتی اور تجارتی مرکز کراچی کافی عرصے سے سیاسی اور مذہبی نیز لسانی بنیادوں پر بد امنی کا شکار چلا رہا ہے۔ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ورکنگ باؤنڈری پر ایک بار پھر فائرنگ کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق ہندوستان کی جانب سے ورکنگ باؤنڈری پر گولہ باری کا سلسلہ بدستور جاری ہے کہ جس کے نتیجے میں ایک لڑکی ہلاک ہو گئی ہے۔ پاکستان کے عسکری ذرائع نے الزام لگایا ہے کہ ہندوستان کی بارڈر سیکیورٹی فورس نے سیالکوٹ کے قریب کے علاقوں کو گولہ باری کا نشانہ بنایا ہے۔ دو روز قبل بھی دونوں ملکوں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں پاکستانی رینجرز کے دو اہلکاروں کے مارے جانے کی خبر موصول ہوئی تھی۔ ادھر ہندوستان نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی سمندری حدود میں داخل ہونے والی مشکوک پاکستانی ماہی گیری کی لانچ دھماکہ خیز مواد سے تباہ ہو گئی ہے۔ ہندوستانی حکام کے مطابق یہ واقعہ 1 جنوری کی دوپہر گجرات کے ساحل سے 200 کلومیٹر کے فاصلے پر پیش آیا۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے ہندوستان کے اس الزام کو مسترد کر دیا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان تسلیم اسلم نے کہا ہے کہ کوئی بھی پاکستانی کشتی ہندوستانی سمندری حدود میں داخل نہیں ہوئی ہے۔ واضح رہے کہ حالیہ دنوں میں پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کشیدگی میں خاصا اضافہ ہوا ہے۔ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کی سابق وزیراعلی مایاوتی نے زبردستی مذہب تبدیل کرنے کی آر ایس ایس کی پالیسی پر حملہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ مرکز میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت ملک میں مذہبی منافرت پھیلا رہی ہے۔ لکھنؤ سے تفصیلات بتا رہے ہیں سرور حسین۔
اتر پردیش کی سابق وزیر اعلیٰ مایاوتی نے مرکز میں قائم بھارتیہ جنتا پارٹی کے 7 ماہ کے دور حکومت کو ہر محاذ پر ناکام قرار دیتے ہوئے تبدیلی مذہب پر اظہار تشویش کرتے ہوئے مرکز میں قائم بھارتی جنتا پارٹی حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اسے اقلیتی طبقوں میں ڈر اور خوف کا ماحول پیدا کر کے مکروہ سیاست کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔
اتر پردیش کے ضلع آگرہ میں تبدیلی مذہب کے لگاتار 3 واقعے نے نہ صرف اتر پردیش بلکہ ملک کی سیاست میں بھی بھونچال سا پیدا کر دیا ہے، جس پر اتر پردیش کی سابق وزیر اعلیٰ نے لبکشائی کرتے ہوئے مرکز میں قائم بھارتی جنتا پارٹی کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اسے ہندوستان میں اقلیتی طبقوں کو ہراساں کر کے مکروہ سیاست کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ مایاوتی نے مرکزی حکومت پر مزید الزامات عائد کرتے ہوئے بھارتی جنتا پارٹی کے 7 ماہ کے دور حکومت کو وعدہ خلافی، مہنگائی پر قابو پانے میں ناکام، سرمایہ کاروں کے ہاتھ کا کھلونا اور اقلیتی طبقوں کے حقوق کو ضائع کرنے والی حکومت قرار دیا ہے۔
ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت خاص کر یہاں دھرم پریورتن و ہندو راشٹر بنانے کے ابھیان کو چلا کے اب یہاں پورے دیش میں سمپردائک تناؤ کا واتاورن پیدا کرنے کا بھی پورا پریاس کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے آج پورے دیش میں وشیش طور سے مسلم، سکھ، عیسائی، پارسی و بودھ آدی ان وبھن دھرموں کو ماننے والے لوگ اب یہاں اپنے آپ کو اس سمے کافی زیادہ اسرکشت محسوس کر رہے ہیں۔
قابل ذکر ہے کہ تبدیلی مذہب کے معاملے پر ہندوستان کی پارلیمنٹ میں بھی زبردست ہنگامہ آرائی ہوئی تھی۔
کیمرامین ارشاد حسین کے ساتھ سرور حسین، سحر، عالمی نیٹ ورک، لکھنؤ۔
ناظرین، اور اب مزید خبروں سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ میلاد النبی کے مبارک ایام میں اسلام اتحاد کو مستحکم بنایا جائے، اسلامی ملکوں کے سپیکروں کے نام ڈاکٹر علی لاریجانی کا پیغام۔ پاکستان میں انسداد دہشت گردی کی مہم، آئین اور آرمی ایکٹ میں ترمیم کا بل پارلیمنٹ میں پیش کر دیا گیا۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان سرحدوں پر فائرنگ کا تبادلہ، دونوں ملکوں میں کشیدگی میں اضافہ۔ ناظرین، اور اب مزید خبریں۔ عراق میں تکفیری دہشت گردوں پر کاری وار، صوبہ صلاح الدین کے علاقے زلویہ کو داعش کے وجود سے مکمل طور پر پاک کرا لیا گیا ہے۔ السومریہ نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق عراقی فوج، پولیس، نیز مقامی قبائلیوں اور رضاکار فورس کے جوانوں نے زلویہ میں واقع بدنام زمانہ دہشت گرد تنظیم داعش کے آخری خفیہ ٹھکانے پر حملہ کر کے اس علاقے کو مکمل طور سے اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے۔ ادھر عراقی وزارت داخلہ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ زلویہ کو داعش کے وجود سے پاک کرنے کے بعد اس دہشت گرد گروہ کے زیر قبضہ دیگر علاقوں کی آزادی کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ دریاسنا مقامی قبائلی لشکر اور پیش مرگا سے موسوم کرد ملیشیا کے جوانوں نے شیخ عیسیٰ اور کنوس نامی علاقوں کو بھی داعش کے قبضے سے چھڑا لیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس کاروائی کے دوران نینوا کرکوک ہائی وے پر عوامی فورسز کا کنٹرول ہو گیا ہے۔ دریاسنا، عراق اور شام میں سرگرم دہشت گرد گروہ نے اپنے غیر انسانی اقدامات کے تحت عام شہریوں اور حکومت کے حامیوں کو نہایت صفاقی اور بے دردی کے ساتھ قتل کیا ہے اور پھر بے شرمی کے ساتھ اپنے ان جرائم کی تصاویر اور ویڈیو سوشل میڈیا پر بھی جاری کی ہیں، جبکہ مغربی میڈیا نے بھی ان تکفیری دہشت گردوں کی صفاکانہ کاروائیوں کی اسلامک اسٹیٹ کے نام سے پوری دنیا میں تشہیر کرنے میں ان کی بھرپور معاونت کی ہے۔ عراقی وزیر اعظم حیدر العبادی نے صوبہ بصرہ کے 3 اہل سنت ائمہ جماعت کے قتل کے ذمہ داروں کی گرفتاری اور انہیں سزا دیے جانے کی ضرورت پر تاکید کی ہے۔ بغداد سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم حیدر العبادی نے صوبہ بصرہ کی پولیس اور سیکیورٹی اداروں کو حکم دیا ہے کہ 3 اہل سنت ائمہ جماعت کو قتل اور 2 کو زخمی کیے جانے کے واقعے میں ملوث افراد کا پتہ لگا کر انہیں گرفتار کیا جائے۔ انہوں نے اسی کے ساتھ کہا کہ بصرہ کے عوام کی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کی دہشت گردوں کی کوششوں کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ انہوں نے بصرہ میں اہل سنت علماء دین پر دہشت گردانہ حملے کا مقصد عراقی عوام کے درمیان تفرقہ ڈالنا اور فرقہ واریت کو پھیلانا بتایا۔ انہوں نے کہا کہ بصرے میں بدامنی اور دہشت گردی پھیلانے والوں کی سختی کے ساتھ سرکوبی کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی بصرہ میں علماء اہل سنت کی جماعت کے ایک سینئر رکن یوسف الحمدانی نے بتایا ہے کہ عراق کے بزرگ عالم دین اور مرجع تقلید آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی نے بھی تاکید کی ہے کہ ائمہ مساجد پر دہشت گردانہ حملوں میں ملوث افراد کا پتہ لگا کر انہیں قانون کے حوالے کیا جائے۔ انہوں نے بصرہ میں آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی کے نمائندے محمد فلک کے کردار کو بھی قابل تعریف بتایا۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی فرقے پر الزام نہیں لگایا جا سکتا کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ اس دہشت گردانہ حملے کا مقصد عراقی عوام میں تفرقہ ڈالنا اور فرقہ واریت کو ہوا دینا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ بصرہ کے سیکیورٹی کمیٹی نے بتایا ہے کہ جمعرات کی رات نامعلوم مسلح افراد کے حملے میں بصرہ کے 3 اہل سنت علماء کرام جاں بحق اور 2 زخمی ہو گئے ہیں۔ عراق اور شام سے آسٹریلیا واپس جانے والے بعض دہشت گرد پوری آزادی کے ساتھ اس ملک میں گھوم پھر رہے ہیں۔ آسٹریلیا کی وزیر خارجہ جولی بشپ نے سنیچر کے روز ان دہشت گردوں کے پوری آزادی کے ساتھ نقل و حرکت کرنے کی خبر دیتے ہوئے کہا کہ عراق اور شام سے لوٹنے والے ان دہشت گردوں کے جرم کو ثابت کر کے انہیں جیل کی سزا دینا مشکل ہے۔ انہوں نے کہا کہ عراق اور شام میں موجود دہشت گرد نئے قانون کے نافذ ہونے سے پہلے اپنے وطن واپس لوٹ سکتے ہیں۔ آسٹریلیا کی وزیر خارجہ کا یہ بیان ایسی حالت میں سامنے آیا ہے کہ جب شام میں آسٹریلیا کے دہشت گردوں نے بہت ہی صفاکانہ جرائم کا ارتکاب کر کے ان جرائم کی تصاویر سوشل میڈیا پر بھی جاری کی ہیں۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم ٹونی ایبٹ نے اس سے پہلے کہا تھا کہ آسٹریلیا کے کم سے کم 70 شہری کہ جنہوں نے عراق اور شام میں دہشت گردانہ کاروائیاں انجام دی ہیں اپنے وطن واپس لوٹ آئے ہیں اور حکومت نے صرف ان افراد کے پاسپورٹ کینسل کیے ہیں۔ ابھی حال ہی میں آسٹریلیا کی حکومت نے اس ملک کے نوجوانوں کو ملک سے باہر دہشت گرد تنظیموں میں شامل ہونے سے روکنے کے لیے سخت قانون بنایا ہے۔ لیبیا میں مسلح افراد کے ایک تازہ حملے میں 18 افراد کے مارے جانے کی خبر ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی اطلاع ہے کہ بنغازی حکومت کے حامیوں کے ہاتھ سے نکل گیا ہے اور حکومت مخالف مسلح افراد نے وہاں عام شہریوں کا قتل عام شروع کر دیا ہے۔
ہمارے نمائندے نے لیبیا کے ایک فوجی ترجمان کے حوالے سے بتایا ہے کہ مسلح افراد نے جرفا ضلع میں ایک فوجی چیک پوسٹ پر حملہ کر دیا ہے۔ لیبیا کے فوج کے ترجمان محمد حجازی نے بتایا کہ اس حملے میں 18 افراد ہلاک ہوئے جن میں ایک عام شہری اور 17 فوجی تھے۔ اس رپورٹ کے مطابق کسی بھی گروہ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، لیکن سیکورٹی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ یہ حملہ ان دہشت گردوں کا کام ہو سکتا ہے جو ماضی میں بھی فوجیوں کو نشانہ بناتے رہے ہیں۔ لیبیا کی فوج کے ترجمان محمد حجازی نے کہا کہ اس حملے میں وہ دہشت گرد ملوث ہیں جو صحراؤں میں آزادی کے ساتھ ادھر ادھر ہوتے رہتے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ لیبیا میں خانہ جنگی وسیع تر ہو گئی ہے اور مختلف علاقوں میں فوج اور مسلح گروہوں کے درمیان لڑائی جاری ہے۔ اس وقت لیبیا کی فوج اور سابق جنرل خلیفہ حفتر کے زیر کمان لشکر کے درمیان اتحاد پایا جاتا ہے اور ان کی لڑائی جن مسلح گروہوں سے ہے ان میں فجر لیبیا کا نام قابل ذکر ہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ فجر لیبیا نامی گروہ کو القاعدہ کی سپورٹ حاصل ہے اور اس کی مدد کے لیے القاعدہ سے وابستہ دہشت گرد گروہ انصار الشریعہ کے افراد بھی لیبیا میں داخل ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ لیبیا کے وزیر خارجہ نے گزشتہ دنوں بتایا تھا کہ داعش کے افراد بھی لیبیا میں داخل ہو گئے ہیں اور اگر عالمی برادری نے فوری طور پر توجہ نہ دی تو لیبیا دوسرا شام بن سکتا ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ فجر لیبیا نامی دہشت گرد گروہ نے شمالی ساحلی شہر الصدرہ میں تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے۔ اس حملے میں فجر لیبیا نے اسپیڈی گن بوٹ سے بھی کام لیا ہے۔ ایک اور رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ خلیفہ حفتر کے زیر کمان فوج کو بنغازی میں شکست کا سامنا ہے اور مسلح افراد نے وہاں عوام کا قتل عام شروع کر دیا ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بنغازی میں دسمبر کے مہینے میں 450 شہری مارے گئے اور 90,000 اپنا گھر بار چھوڑ کر مہاجرت پر مجبور ہوئے۔ قابل ذکر ہے کہ 2011 میں تیونس سے اسلامی بیداری کی تحریک شروع ہونے کے بعد لیبیا کے عوام نے بھی ڈکٹیٹر معمر قذافی کے خلاف تحریک کا آغاز کیا تھا۔ لیبیا کے عوام کی تحریک آزادی عروج پر تھی اور قذافی کا سقوط یقینی ہو گیا تھا، لیکن امریکہ اور نیٹو نے فوجی مداخلت کر کے اس تحریک کو اغوا کر لیا۔ ڈکٹیٹر معمر قذافی مارا گیا، لیکن اس کے بعد 3 سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود لیبیا آج بھی خانہ جنگی کے شولوں کی لپیٹ میں ہے، جہاں مختلف گروہ ایک دوسرے سے برسر پیکار ہیں۔ اس کے ساتھ ہی لیبیا میں تکفیری دہشت گرد گروہ بھی داخل ہو گئے ہیں، اور جیسا کہ لیبیا کے وزیر خارجہ نے خبردار کیا ہے، اگر لیبیا کو اس کے حال پر چھوڑ دیا گیا تو یہ ملک بھی تکفیری دہشت گردوں کی جولانگاہ بن جائے گا۔
امریکہ نے سونی پکچرز اسٹوڈیو پر سائبر حملے کے معاملے میں شمالی کوریا اور وہاں کے بعض اعلی حکام پر مالیاتی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ امریکی صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ گزشتہ نومبر اور دسمبر کے مہینے میں تباہ کن سائبر حملے سمیت اشتعال انگیز، عدم استحکام پیدا کرنے والی اور سرکوبی کی شمالی کوریا کی پالیسیوں کی وجہ سے یہ پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ اوباما نے کانگریس کے ارکان کو اس فیصلے کی اطلاع دیتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی سرگرمیاں امریکہ کی قومی سلامتی خارجہ پالیسی اور معیشت کے لیے خطرات پیدا ہونے کا باعث بنیں گی۔ اوباما نے دعویٰ کیا کہ یہ پابندیاں شمالی کوریا کے عوام کے خلاف نہیں بلکہ ان پابندیوں کا نشانہ شمالی کوریا کی حکومت اور اس کی وہ سرگرمیاں ہیں جو امریکہ اور دیگر ملکوں کے لیے خطرناک تصور کی جاتی ہیں۔ امریکہ ہالی ووڈ کی کمپنی سونی پکچرز پر ہونے والے سائبر حملے کا ذمہ دار شمالی کوریا کو قرار دیتا ہے، جبکہ شمالی کوریا نے کہا ہے کہ اس حملے میں اس کا ہاتھ نہیں ہے اور وہ اس معاملے کی تحقیقات میں تعاون کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایبولا وائرس میں مبتلا ہو کر مرنے والوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تازہ ترین خبروں کے مطابق ایبولا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 10,000 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ عالمی ادارے صحت کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ایبولا وائرس میں اب تک 9,989 افراد مارے جا چکے ہیں۔ مجموعی طور پر ایبولا کے 20,381 کیس سامنے آئے ہیں، کہ جن میں سے زیادہ تر گینی، لائبیریا اور سیرالیون جیسے ممالک کے ہیں۔ نائجیریا، مالی، سینیگال، اسپین، برطانیہ اور امریکہ میں بھی ایبولا وائرس کے اکا دکا کیس سامنے آئے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ ایبولا کا پہلا کیس وسطی افریقہ میں استوائی جنگلات کے قریب واقع ایک دور افتادہ گاؤں میں سامنے آیا تھا۔ ناظرین، اور آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈال رہے ہیں۔ میلاد النبی کے مبارک ایام میں اسلامی اتحاد کو مستحکم تر بنایا جائے، اسلامی ملکوں کے اسپیکروں کے نام ڈاکٹر علی لاریجانی کا پیغام۔ پاکستان میں انسداد دہشت گردی کی مہم آئین اور آرمی ایکٹ میں ترمیم قبل پارلیمنٹ میں پیش کر دیا گیا۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان سرحدوں پر فائرنگ کا تبادلہ، دونوں ملکوں میں کشیدگی میں اضافہ۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی خبریں اپنے اختتام کو پہنچی۔ تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ دیکھتے رہیے، ہماری ویب سائٹ ہے urdu.sirtv.ir۔ اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔